اللہ الرحمن الرحیم، ملفوظات حضرت مسیح موعود، 28 دسمبر 1907، جلسہ سالانہ کے موقع پر پرمعرف خطاب۔ آریہ سماجی کہتے ہیں کہ کئی ارب سالوں کے بعد دنیا میں ایک کتاب آتی ہے، اور وہ بار بار وید ہی ہوتے ہیں اور ہند میں ہی آتے ہیں، اور سنسکرت کی زبان ان کے لیے خاص ہے۔ گویا پرمیشر کو اور کسی ملک یا زبان کی خبر ہی نہیں۔ نہیں معلوم کہ پرمیشر ہندوستان پر ایسا کیوں ریز گیا ہے، اور باوجود اس کے ہندوؤں کو ایسی ذلت میں کیوں رکھا ہے۔ اس وقت عیسائی بھی بادشاہ ہیں، مسلمان بھی بادشاہ ہیں، بدھ بھی بادشاہ ہیں، مگر کہیں آریوں کی بادشاہی نہیں۔ معلوم نہیں کہ پرمیشر کو کیوں یہ بہت پسند آیا۔ شاید اس وجہ سے کہ یہاں نیوگی لوگ رہتے ہیں، جو اپنی زندگی میں اپنی بیوی کے واسطے موٹا تازہ خاون تلاش کرتے ہیں، کسی ہم بستر ہو اور اس کے لیے خوبصورت بچے جنے، اور یہ بھی شرط ضروری ہے کہ وہ بیرج داتا برہمن ہو۔ پھر انسان کو ہنسی آتی ہے کہ آریوں کا یہ ناپاک عقیدہ ہے کہ انسان ایک مدت تک نجات یافتہ ہو کر مکتی خانے میں رہے، اور پھر ناکردہ گناہ کی وجہ سے وہاں سے نکالا جاوے اور کتا سور بلی بنایا جاوے۔ آریہ کہتے ہیں کہ پرمیشر ہر ایک انسان میں تھوڑا سا گناہ بطور بیج کے لازمن باقی رکھ لیتا ہے، جو اس کو دوبارہ پھنسانے کے کام آتا ہے۔ لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اس بقیہ گناہ کے سبب پھر سزائیں ایسی مختلف کیوں دی جاتی ہیں کہ کوئی شیر بنایا جاوے اور کوئی بکری، کوئی بچھو اور سانپ بنایا جاوے، اور کوئی گھوڑا اور ہاتھی، اور کوئی کرمے ناپاک بنایا جائے اور کوئی انسان پوتر، پھر انسانوں میں کوئی مرد بنایا جائے اور کوئی عورت، اس تفریق کا کیا سبب ہو سکتا ہے؟ پھر یہ بھی یاریوں کے ایک عجیب مسئلہ ہے کہ مختلف گناہوں کے سبب مختلف جونیں بنتی ہیں۔ اسے تو لازم آتا ہے کہ جس قدر جونے ہیں اسی قدر گناہوں کی تعداد ہو، اور چونکہ الہامی کتاب صرف وید ہی ہے، اس واسطے وہ تمام گناہ وید میں مذکور ہونے چاہیے۔ لیکن جب وید کے آکام کو دیکھا جاتا ہے تو ان کی گنتی آریوں کے نزدیک بھی چند سو سے زائد نہ ہوگی، لیکن کئی ہزار قسم کے جانور تو جنگلوں میں موجود ہیں، کئی ہزار قسم کے کیڑے مکوڑے زمین پر رینگ رہے ہیں، پھر درختوں کے پرند اور سمندروں کے جانور جن کی گنتی نہیں، یہ اتنی جونے کہاں سے آ گئی؟ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ روحوں کو بہشت میں سے نکالنے کی ضرورت اس واسطے پڑے گی کہ ان کی عبادت بہت معدود زمانے کی تھی۔ ایسی معدود عبادت کا بدلہ بھی معدود وقت کے لیے ہونا چاہیے، مگر یہ عقیدہ بہت ہی فاسد ہے۔ آریہ لوگ ایسے معدود وقت کے خیال کی عبادت کرتے ہوں گے، اسلام میں تو یہ بات نہیں۔ ہمارا ہے تو خدا تعالیٰ کے ساتھ ابدی ہے، ہم کسی معدود وقت کی نیت کے ساتھ خدا تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے، بلکہ ایسی نیت کو کفر جانتے ہیں۔ ہم نے تو ہمیشہ کے لیے خدا تعالیٰ کی عبادت کا جوا اپنے گلے میں ڈال دیا ہے۔ اگر خدا تعالیٰ ہمیں وفات دے تو اس سے ہماری نیت میں کوئی فرق نہیں، ہم اسی عبادت کے ثواب کو ساتھ لے کر فوت ہوتے ہیں، ہم اس کو معدود نہیں رکھتے۔ خدا تعالیٰ کا شکر ہے کہ قرآن شریف نے ایسا خدا پیش نہیں کیا جو ایسی ناقص صفات والا ہو کہ نہ وہ روحوں کا مالک ہے، نہ ذرات کا مالک ہے، نہ ان کو نجات دے سکتا ہے، نہ کسی کی توبہ قبول کر سکتا ہے، بلکہ ہم قرآن شریف کی روح سے اس خدا کے بندے ہیں جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، مالک یوم الدین ہے۔ مومنوں کے واسطے یہ شکر کا مقام ہے کہ اس نے ہم کو ایسی کتاب عطا کی جو اس کی صحیح صفات کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ خدا تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ افسوس ہے ان پر جنہوں نے اس نعمت کی قدر نہ کی، ان مسلمانوں پر بھی افسوس ہے جن کے سامنے عمدہ کھانا اور ٹھنڈا پانی رکھا گیا ہے، لیکن وہ پیٹ دے کر بیٹھ گئے ہیں اور اس کھانے کو نہیں کھاتے۔ زمانے کے مصائب سے بچانے کے واسطے ان کے لیے ایک وسیع محل تیار کیا گیا جس میں ہزاروں آدمی داخل ہو سکتے ہیں، مگر افسوس ان پر کہ وہ خود بھی داخل نہ ہوئے اور دوسروں کو بھی داخل ہونے سے روک دیا۔ کیا پہلے سے نہیں کہا گیا تھا کہ آخری زمانے میں کرنا آسمان سے پھونکی جائے گی؟ کیا وہی خدا کی آواز نہیں؟ انبیاء جو آتے ہیں وہ کرنا کا حکم رکھتے ہیں۔ دف کے سور سے یہی مراد تھی کہ اس وقت ایک مامور کو بھیجا جائے گا، وہ سناوے گا کہ اب تمہارا وقت آ گیا ہے۔ کون کسی کو درست کر سکتا ہے جب تک کہ خدا تعالیٰ درست نہ کرے؟ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو ایک قوت جاذبہ عطا کرتا ہے کہ لوگوں کے دل اس کی طرف مائل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کے کام کبھی ہبت نہیں کیے جاتے، ایک قدرتی کشش کام کر دکھائے گی۔ اب وہ وقت آ گیا ہے جس کی خبر تمام انبیاء ابتدا سے دیتے چلے آئے ہیں۔ خدا تعالیٰ کے فیصلے کے وقت قریب ہے، اسے ڈرو اور توبہ کرو۔ بلا تاریخ حضور کی خدمت میں سوال پیش ہوا کہ اگر کوئی 3 کوس سفر پر جائے تو کیا نمازوں کو قصر کرے؟ فرمایا، ہاں دیکھو، اپنی نیت کو خوب دیکھ لو، ایسی تمام باتوں میں تقوی کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص ہر روز معمولی کاروبار یا سفر کے لیے جاتا ہے تو وہ سفر نہیں بلکہ سفر وہ ہے جسے انسان خصوصیت سے اختیار کرے اور صرف اس کام کے لیے گھر چھوڑ کر جائے اور عرب میں وہ صبر کہلاتا ہو. دیکھو یوں تو ہم ہر روز سیر کے لیے دو دو میل نکل جاتے ہیں مگر یہ صبر نہیں. ایسے موقع پر دل کے اطمینان کو دیکھ لینا چاہیے کہ اگر وہ بغیر کسی خلجان کے فتویٰ دے کہ یہ صبر ہے تو قدر کرے. اس تفت قلب کا اپنے دل سے فتویٰ لو, اس پر عمل چاہیے. ہزار فتویٰ ہو پھر بھی مومن کا نیک نیتی سے قلبی اطمینان عمدہ شے ہے. عرض کیا گیا کہ انسانوں کے حالات مختلف ہیں, بعض تو دس کوس کو بھی صبر نہیں سمجھتے, بعض کے لیے تین چار کوس بھی صبر ہے. فرمایا شریعت نے ان باتوں کا اعتبار نہیں کیا, صحابہ کرام نے تیس کوس کو بھی صبر سمجھا ہے. عرض کیا گیا حضور پٹارے جاتے ہیں تو قصر فرماتے ہیں؟ فرمایا ہاں, کیونکہ وہ سفر ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی طبیب یا حاکم بطور دورہ کے ہی گاؤں میں پھرتا ہے تو اپنے تمام سفر کو جمع کر کے اسے سفر نہیں کہہ سکتا. سوال پیش ہوا, ایک سال کا بکرا بھی قربانی کے لیے جائز ہے؟ فرمایا مولوی صاحب یعنی مولانا نور الدین صاحب سے پوچھ لو, اہل حدیث و حنفاء کے اس میں اختلاف ہے. نوٹ از ایڈیٹر صاحب بد. مولوی صاحب کی تحقیق یہ ہے کہ دو سال سے کم کا بکرا قربانی کے لیے اہل حدیث کے نزدیک جائز نہیں. ایک شخص نے حضرت سے دریافت کیا کہ اگر جانور مطابق علامات مذکورہ در حدیث نہ ملے تو کیا ناقص کو وہ ذبح کر سکتے ہیں؟ فرمایا مجبوری کے وقت تو جائز ہے, مگر آج کل ایسی مجبوری کیا ہے؟ انسان تلاش کر سکتا ہے اور دن کافی ہوتے ہیں, خام خواہ حجت کرنا یا تساہل کرنا جائز نہیں. 3 جنوری 1908 بوقت طے. فرمایا قرآن مجید میں آتا ہے کہ کفار کہیں گے لو کنہ نسما ناقرو ما کنہ فی اصحاب السعید, سورہ ملک آیت 11. اسے معلوم ہوتا ہے کہ تدبر کے سوا ایمان صحیح نہیں ہوتا. سورہ تکویر میں سب نشانات آخری زمانے کے ہیں, انہی میں سے ایک نشان ہے یعنی جب اونٹنیاں بیکار چھوڑی جائیں گی. اسی کی تفسیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والے یترکن القراص فلا یصاح علیہا, جسے معلوم ہوتا ہے کہ مسیح موت بھی اسی زمانے میں ہوگا بلکہ اس کے ابتدائی زمانے کے یہ نشان ہے. پھر فرمایا وعز النفوس زبدت, سورہ تکویر آیت 8. یعنی ایسے اسباب زبر مہیا ہو جائیں گے کہ قومیں باوجود اتنی دور ہونے کے آپس میں مل جائیں گی, حتیٰ کہ نئی دنیا پرانی سے تعلقات پیدا کر لے گی. یاجوج ماجوج کا آنا, دجال کا نکلنا اور صلیب کا غلبہ, یہ بھی اسی زمانے کے نشان ہیں. ان کے متعلق لوگوں نے غلط فہمی سے تناقض پیدا کر لیا ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ سب الگ الگ ہیں, حالانکہ ان میں سے ہر ایک نسبت یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ تمام روح زمین پر محیط ہو جائیں گے. بس اگر یاجوج ماجوج محیط ہو گئے تو پھر دجال کہاں آتا کرے گا اور صلیب کا غلبہ کس جگہ ہوگا؟ سوائے یہ کہنے کے کچھ چارہ نہیں کہ یہ سب ایک ہی قوم کے مختلف افراد ہیں, اور اگر ان کو ایک بنا دیں تو پھر کوئی مشکل نہ رہے گی. خدا تعالیٰ نے ان کی نسبت فرمایا وترکنا بعضہم یومئذ یموج فی بعض ونفخ فی الصور فجمعناہم جمعا, سورہ کاف آیت 100. جسے ظاہر ہے کہ نہایت درجے کا اختلاف پیدا ہو جائے گا اور سب مذاہب ایک دنگل میں ہو کر نکلیں گے. ترکنا کے اس بات کی عربی اشارہ ہے کہ آزادی کا زمانہ ہوگا اور یہ آزادی کمال تک پہنچ جائے گی, تو اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے معمور کی معرفت ان کو جمع کرنے کا ارادہ کرے گا. پہلے دیکھو جمع نہ ہوں فرمایا, اور ابتدائے عالم کے لیے خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء, فرمایا سورہ نساء 2. لفظ بثا اور جمع آپس میں پورا تناقض رکھتے ہیں, گویا دائرہ پورا ہوگا پھر وہی زمانہ آ جائے گا. پہلے تو وحدت شخصی تھی, اب اخیر میں وحدت نوعی ہو جائے گی. اس لیے آگے فرماتا ہے وعرضنا جہنم یومئذ للکافرین عرضا, سورہ کاف آیت 1. یہ مسیح موعود کے زمانے کا ایک نشان بتلایا کہ اس دن جہنم پیش کیا جاوے گا ان کافروں پر. یہ قیامت کا ذکر نہیں, کیونکہ اس دن جہنم کا پیش کیا کرنا ہے, اس روز تو اس میں کافر داخل ہوں گے. جہنم سے مراد طاعون ہے, چنانچہ ہمارے علامات میں کئی بار طاعون کو جہنم کہا گیا ہے. جہنم فرمایا گیا ہے. یاتی اعلی جہنم زمان لیس فیہ عادن بھی ایک الام ہے. اللہ تعالیٰ نے دو فرقوں کا ذکر فرما دیا, ایک تو وہ سعید جنہوں نے مسیح کو قبول کیا, دوسرے وہ شقی جو مسیح کا کفر کرنے والے ہوں گے. ان کے لیے فرمایا کہ ہم طاعون بطور جہنم بھیجیں گے. اور نفخ فی الصور سے یہ مراد ہے کہ جو لوگ خدا تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں وہی کے ذریعے ان میں آواز دی جاتی ہے, اور پھر یہ آواز ان کی معرفت تمام جہان میں پہنچتی ہے. پھر ان میں سے ایک ایسی کشش پیدا ہو جاتی ہے کہ لوگ باوجود اختلاف خیالات و تباہ و حالات کے اس کی آواز پر جمع ہونے لگتے ہیں, اور آخر کار وہ زمانہ آ جاتا ہے کہ ایک ہی گلہ اور ایک ہی گلہ بانو. فرمایا خدا تعالیٰ نے ہمارے لیے خود ہی ایسے اسباب مہیا کر دیے ہیں کہ جس سے تمام شہید روحیں ایک دین پر جمع ہو سکیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا تھا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، سورہ اعراف آیت 159۔ اور ایک طرف یہ جمیعا اور دوسری طرف جمع ناؤں میں خاص علاقہ رکھتا ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ ابتدائی کاروائی تو اس جمع کی تو اسی زمانے نبی میں شروع ہو گئی تھی، مگر اسباب کا تہیا کمال پر اس زمانے میں پہنچا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سفر کی تمام راہیں نہ کھلی تھیں۔ تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ بعض ایسے مقامات بھی ہیں جن میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت نہیں پہنچی، مگر اب تو ڈاک، تار، ریل سے زمین کے سرے سے اس سرے تک خبر پہنچ سکتی ہے۔ یہ حجاز ریلوے جو بن رہی ہے، یہ بھی اسی پیشگوئی کے ماتحت ہے۔ عرب کے کئی لوگ کہنے لگ گئے ہیں کہ وہی زل اشار و تلک کا زمانہ آ گیا۔ اشار گابن اونٹیاں کا لفظ خود ظاہر کرتا ہے کہ یہ سب قیامت سے پہلے ہوگا، کیونکہ اس دن کی نسبت تو لکھا ہے کہ ہر حمل والی اپنا حمل گرا دے گی، اور پھر اس دن تو ہر چیز معطل ہو جائے گی۔ اونٹیوں کی خصوصیت کیا ہے؟ مطلب یہ تھا کہ اب تجارت کا دار و مدار اونٹیوں پر ہے، پھر ریل پر ہوگا، اور چونکہ حدیث میں یہی زمانہ مسیح ماؤد کا لکھا ہے، اس لیے عرب والوں کو مسیح ماؤد کی تلاش کرنی چاہیے۔ دیکھو اب تو ان کے کار میں ریل بن رہی ہے، اور خود ہمارے دشمن اس میں سر توڑ کوشش کر رہے ہیں۔ یہ بھی ایک نشان ہے کہ ہمارے دشمنوں کو خدا نے ہمارے کام میں لگا دیا ہے، چندے تو وہ دے رہے ہیں اور صداقت ہماری ثابت ہوگی۔ افسوس کہ یہ لوگ ہمارے بغض کی وجہ سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کی تکذیب بھی کر دیتے ہیں، مگر کس کس نشان کی یہ تکذیب کریں گے؟ خدا تعالیٰ نے ہمارے لیے تعاون بھیجا، زلزلہ بھی آیا، یاجوج ماجوج دجال کا خروج ہو چکا، کسوف خسوف ماہ رمضان میں غیر معمولی طور سے ہو چکا۔ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، نادان یہ نہیں سمجھتے کہ جب واقعہ ہو گئی تو اب راویوں پر جرح فضول ہے، جب کوئی امر واقع ہو جائے تو بڑے ہی بیوقوف ہے وہ شخص جو پھر بھی کہے کہ فلاں راوی ایسا ہے اور فلاں ایسا۔ ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ بعض حدیثیں صحیح عجب نہیں اگر موضوع ثابت ہوں، اور کئی ایسی حدیثیں جنہیں موضوع کہتے ہیں صحیح واقعات نے صحیح ثابت کی۔ ان لوگوں میں ذرا بھی ایمان ہو تو مان لیں۔ دیکھو حدیث و قرآن و حالات موجودہ کا آپس میں کیا تطابق ہوا ہے، یہ ہمیں مفتری کہتے ہیں۔ اچھا اعلان بنانے پر تو ہمارا اختیار ہے، کہ آسمان پر بھی ہمارا اختیار تھا کہ ہم ماہ رمضان میں خلاف معمول کسوف و خسوف کراتے، کیا تاؤن پر ہمارا اختیار تھا کہ اسے لے آتے، کیا ریل ہماری کوشش سے بن رہی ہے؟ اصل بات وہی ہے جو خدا نے عارضنا جہنم یوم ایزن للکافرین عارضہ سے آگے فرمایا، الذین کانت آئینہم فی غطاء عن ذکری وکانوا لا یستطیعون سماع، سورہ کاف آیت 101-2۔ ذکر سے مراد یہ ہے کہ جو میں نے ان کو اپنے معمور کے معرفت یاد کیا، خدا تعالیٰ کا یاد کرنا یہی ہوتا ہے کہ اپنی طرف سے ایک مسئلے کو بھیج دیا، سو اس معمور سے وہ غفلت میں رہے، ان کی آنکھوں کے آگے طرح طرح کے شبہات کے حجاب چھائے رہے اور حق کا نور نظر آیا، کیونکہ جوش تعصب سے ان کی ایسی حالت ہو گئی جو وہ اس معمور کی بات کو سنی نہ سکتے۔ وکان اللہ یستطیعون السماع، اب ان لوگوں کی حالت یہی ہو رہی ہے، اور اس کی سزا بھی وہی مل رہی ہے جو قرآن مجید میں ہے کہ عارضنا جہنم یوم ایذن للکافرین عارضہ، سورہ کاف آیت 101۔ 6 جنوری 1908، ایک دوست نے اپنا خواب بیان کیا جس میں یہ آیت بھی تھی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، سورہ طلاق آیت 3۔ فرمایا ایک عالمگیر عذاب کی طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے جس سے نجات کا ذریعہ سے تقوی ہے۔ دیکھو یہ قید جو بڑھتا جاتا ہے یہ بھی شامت اعمال ہی ہے، جو اس سے بچنا چاہتے ہیں وہ اللہ کے حضور توبہ کریں، مگر توبہ کے آثار نظر نہیں آتے۔ یہ لوگ بار بار تکذیب کرتے ہیں، نشان پر نشان دیکھتے ہیں اور پھر نہیں مانتے، کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ یہ کیوں تکذیب و تکفیر پر کمر بستہ ہیں، نہ قرآن مجید ان کے ساتھ، نہ حدیث ان کے ساتھ، موجودہ حالات پکار پکار کر ایک مسئلے کی ضرورت جتا رہی ہیں، غرض عقلی نقلی دونوں طریق سے یہی جھوٹے ثابت ہو رہے ہیں، مگر پھر بھی بات نہیں آتے۔ بار بار جہاد کو پیش کرتے ہیں، مگر یہ نہیں سمجھتے کہ جب کوئی گورنمنٹ مذہب کے لیے نہیں لڑتی تو وہ جو خدا تعالیٰ کی طرف سے آیا وہ کس لیے تلوار سے جہاد کرتا؟ اب تو زمانہ دلائل سے جہاد کرنے کا ہے جو ہو رہا ہے۔ یہ لوگ عجیب قسم کی تاریکی میں ہیں، تو انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا، جو ان کے رابر بنے ہوئے ہیں وہ عجیب قسم کے مکروں سے کام لے رہے ہیں، دنیا ہی دنیا ان کا مقصود ہے۔ اسلام میں ایک بیج بویا گیا تھا، بجائے اس کے کہ اس کی آبیاری کرتے اس کو اجاڑنے کے درپے ہیں۔ 8 جنوری 1908، فرمایا بڑے تعجب کی بات ہے کہ آخری زمانے کے متعلق جس قدر نشانات تھے ان میں سے بہت نشان پورے ہو چکے، مگر پھر بھی لوگ توجہ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ غنی ہے اور اس کے ان لوگوں کی پرواہ نہیں، جو اس سے لاپرواہی اختیار کرتے ہیں. یہ لوگ دنیا کے معمولی کاموں کے لیے کس قدر تکلیفیں برداشت کرتے ہیں. ان کا اسے اشیر بھی دین کی تحقیق کے لیے منت نہیں اٹھاتے بلکہ طرح طرح کے بیہودہ عذر کرتے ہیں. حالانکہ جیسے اور معمولی کام دنیا کے کر رہے ہیں ایسے ہی اس نبع العظیم کی تحقیق بھی یہ کر سکتے ہیں جس پر اخروی زندگی کی بابودی کا دار و مدار ہے. ایک شخص نے جو اکثر صوفیوں کی صحبت میں رہا ہے عرض کیا کہ دعا کریں کہ مجھے خدا کا شوق و معرفت حاصل ہو. فرمایا پہلے ایمان کو درست کرو. پہلے ایمان کو درست کرو. یہ ریاستیں جو طریقہ نبوی سے باہر ہیں یہ تو کسی کام نہ آئیں گی اور نہ منزل مقصود کو پہنچائیں گی. دیکھو بات جوگی اس قدر ریاستی کرتے ہیں کہ اپنے بازو سکھا دیتے ہیں مگر اللہ کے نزدیک مقبول نہیں, کیونکہ ایک تو ارشاد نبوی کے خلاف, دوم ایمان ہی نہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین, سورہ مائدہ آیت 28. یعنی اللہ ان کی عبادت قبول کرتا ہے جو خدا سے ڈرتے ہیں, اور ڈرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کے منشا کے مطابق کام کرتے ہیں. اور سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ اس کے معمور کو مانے. دیکھو یہودی خدا کو مانتے ہیں اور مشرق بھی نہیں. قبلہ بھی ان کا وہ ہے جو پہلے مسلمانوں کا رہ چکا ہے مگر پھر بھی خدا کے حضور مقبول نہیں, صرف اس لیے کہ خدا کے رسول کو نہ مانا. رسولوں کو نہ ماننے سے وہی جنہیں عالمین پر فضیلت دی گئی تھی, اگر سب سے بڑا گناہ معمور من اللہ کا انکار ہے. غور کر کے دیکھو تو معلوم ہو جائے گا کہ سب سے بڑا گناہ یہ کیوں ہے. جس قدر گناہ ہیں وہ سب خدا تعالیٰ کے احکام کی نافرم برداری سے پیدا ہوتے ہیں, اور خدا کے احکام معموروں کے مارے و دنیا پر ظاہر ہوتے ہیں. بس جب بھی ناکام کے لانے والے کو نہ مانا تو گویا اللہ کے کسی حکم کو بھی نہ مانا, کیونکہ جس نے اللہ کی مرضی ظاہر کرنی تھی جب اس کا انکار کیا تو اس کے رضامندی کے راہوں کا کیوں کر علم ہو سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ یہودی باوجود خدا کو ماننے نماز روزہ کرنے کے بندر سور کو کہہ رہا ہے. اس شخص نے عرض کیا حضور میں ایمان لایا. فرمایا پھر توبہ استغفار وصول اللہ کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین جادوا بنا لنادینہم صوبہ لنا عنکبوت آیت 70. پوری کوشش ہے اس کی راہ میں لگے رہو منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے. اللہ تعالیٰ کو کسی سے بغل نہیں. آخر انہی مسلمانوں میں سے وہ تھے جو قطب ابدال اور غاوث ہوئے, اب بھی اس کی رحمت کا دروازہ بند نہیں. قلب سلیم پیدا کرو, نماز سنوار کر پڑھو, دعائیں کرتے رہو, ہماری تعلیم پر چلو, ہم بھی دعا کریں گے. یاد رکھو ہمارا طریق بائیں نہیں وہی ہے جو ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا تھا. آج کل فقراء نے کئی بدعتیں نکال لی ہیں, یہ چلے اور ورد و وظائف جو انہوں نے رائج کر لیے ہیں ہمیں ناپسند ہیں. اصل طریق اسلام قرآن مجید کو تدبر سے پڑھنا اور جو کچھ اس میں اس پر عمل کرنا, اور نماز توجہ کے ساتھ پڑھنا, اور دعائیں توجہ اور انابت اللہ سے کرتے رہنا. بس نماز ہی ایسی چیز ہے جو معراج کے مراتب تک پہنچا دیتی ہے. یہ ہے تو سب کچھ ہے. والسلام. 9 جنوری 1908. فرمایا ہم جو کتاب کو لمبا کر دیتے ہیں اور ایک ہی بات کو مختلف پیراؤں میں بیان کرتے ہیں, اسے یہ مطلب ہوتا ہے کہ مختلف طبائع مختلف مذاق کے ناظرین کسی نہ کسی طریقے سے سمجھیں اور شاید کسی کو کوئی نقطہ دل لگ جائے اور اس سے ہدایت پالے. اور یوں بھی اکثر دل جو طرح طرح کی غفلتوں سے بھرے ہوئے ہیں ان کو بیدار کرنے کے لیے ایک بات کا بار بار بیان کرنا ضروری ہوتا ہے. پھر فرمایا عیسائیوں کی دشمنی تو اسلام سے پرانی ہو گئی ہے اور ان کے پادری اب گلے پڑا ٹول بجا رہے ہیں, مگر یہ آریہ ابھی تازہ تازہ دشمنی رکھتے ہیں, اس سے زیادہ پرجوش ہیں. مگر افسوس کہ ان میں طلب حق نہیں. ان کے اعتراضوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے معترضوں نے صحیح طریقے سے اسلام کا مطالعہ نہیں کیا. چنانچہ یہ لکھتا ہے کہ مسلمان کہتے ہیں قرآن آسمان سے لکھا لکھایا اترا. بھلا جی وہ کس طرح اترا؟ دراصل مسلمان جو استعارے کے رنگ میں کہتے ہیں کہ قرآن مجید آسمان سے اترا ہے, اس کے غلط معنی اس نے کر لیے, مگر یہ طریق تقویٰ سے بہت بعید. 12 جنوری 1908. فرمایا جمعے کے دن مرنا, مرتے وقت ہوش کا قائم رہنا یا چہرے کا رنگ اچھا ہونا, ان علامات کو ہم قاعدہ کلیہ کے طور سے ایمان کا نشان نہیں کہہ سکتے, کیونکہ دہریہ بھی اس دن مرتے ہیں, ان کا ہوش قائم اور چہرہ سفید رہتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ بعض امراض ہی ایسے ہیں مثلا دق و سل کہ ان کے مریضوں کا آخر تک ہوش قائم رہتا ہے, بلکہ طاعون کی بھی بعض قسمیں ایسی ہیں. ہم نے بعض دفعہ دیکھا کہ مریض کو کلمہ پڑھایا گیا اور یاسین بھی سنائی گئی, بعد ازاں وہ بچ گیا اور پھر وہی برے کام شروع کر دیے, جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ صدق دل سے ایمان نہیں لایا. اگر سچی توبہ کرتا تو کبھی ایسا کام نہ کرتا. اصل میں اس وقت کا کلمہ پڑھنا ایمان لانا نہیں, یہ تو خوف کا ایمان ہے جو مقبول نہیں. 13 جنوری 1908 بوقت ظہر، فرمایا گویا ان کے نزدیک اپنی قوم میں دجال، اپنی ہی میں کافر، اپنی ہی میں سب بدیاں ہیں، باہر نظر نہیں جاتی تا دیکھیں کہ دجالیت کس فرقے میں ہے اور کفار کون ہے. 18 جنوری 1908، فرمایا جو الہام یا خواب ہمارے مقابل پیش کیے جائیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ پیش از وقت دعوے کے ساتھ شائع کیے گئے ہوں اور پھر پورے ہوں. یوں تو ہر ایک مفتری کہہ سکتا ہے کہ میں نے ایسا خواب دیکھا جو پورا ہو گیا. 19 جنوری 1908، فرمایا اگر ہم ہی المسیح الدجال ہیں اور یہ بات کسی صحیح واقعے پر مبنی ہے تو پھر احادیث میں تو اس کے ساتھ ہی مسیح موعود کا ذکر بھی ہے، بس بتائیں کہ وہ سچا مسیح کہاں ہے اور کب آسمان سے اترا. بلا تاریخ ایک شخص نے عرض کیا کہ مجھ پر بڑا قرض ہے، دعا کیجئے. حضور نے فرمایا توبہ استغفار کرتے رہو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، جو استغفار کرتا ہے اسے رزق میں کشائش دیتا ہے. پھر پوچھا گیا کہ اتنا قرض کس طرح چڑھ گیا؟ حضور نے پوچھا کہ اتنا قرض کس طرح چڑھ گیا؟ اس نے کہا بہت سا حصہ سودی ہے. حضور نے فرمایا بس پھر تو شامت اعمال ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ کے حکم کو توڑتا ہے اسے سزا ملتی ہے. خدا تعالیٰ نے پہلے سے فرما دیا کہ اگر سود کے لین دین سے باز نہ ہوگے تو لڑائی کا اعلان ہے. خدا تعالیٰ کی لڑائی یہی ہے کہ ایسے لوگوں پر عذاب بھیجتا ہے. بس یہ مفلسی بطور عذاب اور اپنے کیے کا پھل ہے. ایک شخص نے حضور کی خدمت میں عرض کیا کیا کریں، مجبوری سے سودی قرضہ لیا جاتا ہے. اس پہ فرمایا جو خدا تعالیٰ پر توکل کرتا ہے خدا تعالیٰ اس کا کوئی سبب پردہ غیب سے بنا دیتا ہے. افسوس کے لوگ اس راز کو نہیں سمجھتے کہ متقی کے لیے خدا تعالیٰ کبھی ایسا موقع نہیں بناتا کہ وہ سودی قرضے لینے پر مجبور ہو. یاد رکھو جیسے اور گناہ ہیں، مثلا زنا، چوری، ایسے ہی یہ سود دینا اور لینا ہے. کس قدر نقصان دہ یہ بات ہے کہ مال بھی گیا، حیثیت بھی گئی اور ایمان بھی گیا. معمولی زندگی میں ایسا کوئی امر ہی نہیں کہ جس پر اتنا خرچ ہو جو انسان سودی قرض لینے پر مجبور ہو. مثلا نکاح ہے، اس میں کوئی خرچ نہیں، طرفین نے قبول کیا اور نکاح ہو گیا، بعد ازاں ولیمہ سنت ہے، تو اگر اس کی استطاعت بھی نہیں تو یہ بھی معاف ہے. انسان اگر کفایت شعاری سے کام لے تو اس کا کوئی بھی نقصان نہیں ہوتا. بڑے افسوس کی بات ہے کہ لوگ اپنی نفسانی خواہشوں اور عارضی خوشیوں کے لیے خدا تعالیٰ کو ناراض کر لیتے ہیں، جو ان کی تباہی کا موجب ہے. دیکھو سود کا کس قدر سنگین گناہ ہے، کیا ان لوگوں کا معلوم نہیں؟ سور کا کھانا تو بحالت اشتراک جائز رکھا ہے، چنانچہ فرماتا ہے فمن یسپورا غیر باغ ولا عاد فلا اسم علی ان اللہ غفور رحیم، البقرہ آیت 174. یعنی جو شخص باغی نہ ہو اور نہ ہاتھے بڑھنے والا تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اللہ غفور رحیم ہے. مگر سود کے لیے نہیں فرمایا کہ بحالت اشتراک جائز ہے، بلکہ اس کے لیے تو ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، البقرہ آیت 279 و 280. اگر سود کے لین دین سے باز نہ ہوگے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان ہے. ہمارا تو یہ مذہب ہے کہ جو خدا تعالیٰ پر توکل کرتا ہے اسے حاجت نہیں پڑتی. مسلمان اگر اس ابتلاء میں ہیں تو یہ ان کی اپنی بدعملیوں کا نتیجہ ہے. ہندو اگر یہ گناہ کرتے ہیں تو مالدار ہو جاتے ہیں، مسلمان یہ گناہ کرتے ہیں تو تباہ ہو جاتے ہیں. خاطرہ دنیا والآخرہ کے مزداق ہیں، بس کیا ضروری نہیں کہ مسلمان اسے باز آ جائیں. انسان کو چاہیے کہ اپنے معاش کے طریق میں پہلے ہی کفایت شعاری مد نظر رکھے تاکہ سودی قرضہ اٹھانے کی نوبت نہ آئے، جس سے سود اصل سے بڑھ جاتا ہے. ابھی کل ایک شخص کا خط آیا تھا کہ 1000 روپیہ دے چکا ہوں، ابھی 500-600 باقی ہے. پھر مصیبت یہ ہے کہ عدالتیں بھی ڈگری دے دیتی ہیں، مگر اس میں عدالتوں کا کیا گناہ؟ جب اس کا اقرار موجود ہے تو گویا اس کے یہ مانے ہیں کہ سود دینے پر لازی ہے، بس وہاں سے ڈگری جاری ہو جاتی ہے. اس سے یہ بہتر تھا کہ مسلمان اتفاق کرتے اور کوئی فنڈ جمع کر کے تجارتی طور سے اسے فروغ دیتے تاکہ کسی بھائی کو سود پر قرضے لینے کی حاجت نہ ہوتی، بلکہ اسی مجلس سے ہر صاحب ضرورت اپنی حاجت روائی کا لیتا اور میعاد مقررہ پر واپس دے دیتا. حکیم فضل الدین صاحب نے سنایا کہ علامہ نور الدین پیرے میں حدیث پڑھا رہے تھے، باب ربا تھا. ایک سود خور ساہوکار آ کر پاس بیٹھ گیا جب سود کی ممانعت سنی تو کہا اچھا مولوی صاحب آپ کو نکاح کی ضرورت ہو تو پھر کیا کریں. انہوں نے کہا بس حجاب قبول کر لیا جائے. پوچھا اگر رات کو گھر میں کھانا نہ ہو تو پھر کیا کرو؟ کہا لکڑیوں کا گٹھا باہر سے لاؤں روز بیچ کر کھاؤں. اس پر کچھ ایسا اثر ہوا کہ کہنے لگا کہ آپ کو 10,000 تک اگر ضرورت ہو تو مجھ سے بلا سود لے لیں. فرمایا دیکھو جو حرام پر جلدی نہیں دوڑتا بلکہ اسے بچتا ہے تو خدا تعالیٰ اس کے لیے حلال کا ذریعہ نکال دیتا ہے. من یتق اللہ یجعل له مخرجا. سورۃ طلاق آیت 3. جو سود دینے سے اور ایسے حرام کاموں سے بچے خدا تعالیٰ اس کے لیے کوئی سبیل بنا دے گا. ایک کی نیکی اور نیک خیال کا اثر دوسرے پر تو سود خور بھی مفت دینے پر راضی ہو جاتے ہیں بلا تاریخ. ایک صاحب کے خط حضرت کی خدمت میں پہنچا کہ جب بینکوں کے سود کے متعلق حضور نے اجازت دی ہے کہ موجودہ زمانہ اور اسلام کے حالات کو مد نظر رکھ کر استرار کا اعتبار کیا جائے تو استرار کا اصول چونکہ وسعت پذیر ہے اس لیے ذاتی قومی ملکی تجارتی وغیرہ استرارات بھی پیدا ہو کر سود کا لین دین جاری ہو سکتا ہے. یعنی اس پہ حضور نے فرمایا اس طرح سے لوگ حرام خوری کا دروازہ کھولنا چاہتے ہیں کہ جو ہی چاہے کرتے پھریں. ہم نے یہ نہیں کہا کہ بینک کا سود ہو. بینک کا سود بسبب استرار کے کسی انسان کو لینا اور کھا لینا جائز ہے بلکہ اشاعت اسلام میں اور دینی ضروریات میں اس کا قرض جائز ہونا بتایا گیا ہے. وہ بھی اس وقت تک کہ امداد دین کے واسطے روپیہ نہیں مل سکتا اور دین غریب ہو رہا ہے کیونکہ کوئی شے خدا تعالیٰ کے واسطے تو حرام نہیں. باقی رہی اپنی ذاتی اور ملکی اور قومی اور تجارتی ضروریات تو ان کے واسطے اور ایسی باتوں کے واسطے سود بالکل حرام ہے. باقی رہی اپنی ذاتی اور ملکی اور قومی اور تجارتی ضروریات سو ان کے واسطے اور ایسی باتوں کے واسطے بالکل حرام ہے. وہ جواز جو ہم نے بتلایا وہ اس قسم کا ہے کہ مثلا کسی جاندار کو آگ میں جلانا شرن منع ہے لیکن ایک مسلمان کے واسطے جائز ہے کہ اس زمانے میں اگر کہیں جنگ پیش آوے تو توپ بندوق کا استعمال کرے کیونکہ دشمن بھی اس کا استعمال کر رہے ہیں. حضور کی خدمت میں تراویح کے متعلق عرض کیا گیا کہ جب یہ تہجد ہے تو 20 رکعت پڑھنے کی نسبت کیا ارشاد ہے کیونکہ تہجد تو ماہ وتر 11 یا 13 رکعت ہے. حضرت اقدس نے فرمایا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دائمی تو وہی 8 رکعت ہے اور آپ تہجد کے وقت ہی پڑھا کرتے تھے اور یہی افضل ہے مگر پہلی رات بھی پڑھ لینا جائز ہے. ایک روایت میں ہے کہ آپ نے رات کے اول حصے میں اسے پڑھا. 20 رکعت بعد میں پڑھی گئیں مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت وہی تھی جو پہلے بیان ہوئی. شیعہ تو اس غلطی میں تھے ہی. ہمارے سنی بھائی بھی کچھ اس رنگ میں رنگین ہوتے جاتے ہیں اور محرم کے دنوں میں مرثیہ خانی کی مجلسوں میں شریک ہوتے اور تازیہ بناتے ہیں اور پھر کچھ شربت اور چاول وغیرہ تقسیم کرتے ہیں. اس کے متعلق امام الائمہ حجت اللہ خلیفۃ اللہ علی الارض کا فتویٰ نقل کر دیا جاتا ہے کہ کم از کم ہمارے احمدی بھائی اس سے الگ رہے. قاضی محمد ظہور الدین صاحب اکمل نے سوال کیا کہ محرم کی دسویں کو جو شربت و چاول وغیرہ تقسیم کرتے ہیں اگر یہ للہ بنیت ہی سارے ثواب ہو تو اس کے متعلق حضور کا کیا ارشاد ہے؟ اماموں کے نام پر دینا تو حسبی آیت وما اوہلا لغیر اللہ حرام ہے. حضرت اقدس نے فرمایا ایسے کاموں کے لیے دن اور وقت مقرر کر دینا ایک رسم و بدعت ہے اور آہستہ آہستہ ایسی رسمیں شرک کی طرف لے جاتی ہیں. بس اس سے پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ ایسی رسموں کا انجام اچھا نہیں. ابتدا میں اسی خیال سے ہو مگر اب تو اس نے شرک اور غیر اللہ کے نام کا رنگ اختیار کر لیا ہے اس لیے ہم اسے ناجائز قرار دیتے ہیں. جب تک ایسی رسوم کا کلا کمانا ہو عقائد باطلہ دور نہیں ہوتے. اس نے اپنا خواب بیان کیا کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ گجرات میں انجیر ہوتی ہے اس کا شربت بنوا کر پیو. حضور نے فرمایا خواب تعبیر طلب بھی ہوتی ہے. انجیر گرمی سے بچاتی ہے. قرآن شریف میں بھی 3 کا ذکر ہے مگر وہاں اور اشارات ہیں اس سے ثبوت نبوت دیا گیا ہے. فرمایا علم طبابت ذنی ہے. کسی کو کوئی دوا پسند کسی کو کوئی. ایک دوا ایک شخص کے لیے مضر ہوتی ہے دوسرے کے لیے وہی دوا نافع. دوائیوں کا راز اور شفا دینا خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے کسی کو یہ علم نہیں. کل ایک دوائی میں استعمال کرنے لگا تو الہام ہوا خطرناک. دوائیں اندازہ کرنے پر مطمئن نہیں ہونا چاہیے بلکہ ضرورتوں کو لینا چاہیے. فرمایا آریہ اگر یہ گن نہ بولتے تو ہمارے لیے تاریخ نہ ہوتی. حقائق و معارف کے لیے ان کے اعتراضات بہانہ ہو گئے. غیر قوموں میں اپنی قومی مذہبی کاموں میں چندہ دینے کا جو جوش ہے وہ مسلمانوں میں نہیں. شاید اس لیے کہ کریمہ را بدست اندر جرم نیس مگر مسلمانوں میں بھی کئی نواب ہیں، کئی عمراء و دولت مند. ہر مسلمان کا یہ مقصد ہونا چاہیے کہ سچائی پھیل جائے مسلمانوں پر. پہلے بھی جب اقبال کا زمانہ آیا تو دینی رنگ میں ترقی کرنے سے، اب بھی اگر وہ پہلا زمانہ دیکھنا چاہتے ہیں تو دین کی طرف توجہ کریں. ان لوگوں کی تقلید سچے مسلمانوں کے لیے کوئی نتیجہ نہیں دے سکتی. مسلمانوں میں جو آج کل مسلح بنتے ہیں، جو آج کل مسلح بنے ہیں، وہ بجائے اس کے کہ اپنی حالت درست کریں، نماز روزے کے احکام میں ترمیم کرنا چاہتے ہیں، اس میں قوم کی ترقی سمجھتے ہیں. خدا تعالیٰ تو دین کے ذریعے ترقی چاہتا ہے، اور یہ لوگ بے دین ہونے سے ترقی طلب کرتے ہیں جس میں کبھی کامیابی نہیں ہوگی. اسلامی خدا کو واحد لا شریک مانتا ہے، اگر یہ مسلمان بھی اس توحید سے الگ ہو گئے تو ان کی حق میں اچھا نہیں ہوگا. دوسری قوموں کی تقلید ان کے لیے مبارک نہیں ہو سکتی. دوسروں کا اگر بے دینی سے کامیابی ہوتی بھی ہے تو یہ بطور اصطلاح ہے. ہر شخص سے خدا تعالیٰ کا معاملہ جدا علیحدہ ہے. عیسائی قومیں ناپسند کریں، شراب خوری قمار بازی کریں تو یہ ان کے لیے مفید ہو سکتے ہیں، لیکن اگر مسلمان ایسے کام کریں تو ان پر ضرور عذاب نازل ہوگا. دیکھو ظاہری سلطنت کا بھی یہی قاعدہ ہے کہ اگر ملازم کسی شورش کے جلسے میں شامل ہو تو اس کی عبرتناک سزا دی جاتی ہے. بس اسی طرح جو کلمہ پڑھنے والے ہیں یہ خدا تعالیٰ کے خاص بندے ہیں، اگر یہ لوگ گستاخی کریں اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری نہ کریں تو ضرور گرفتار ہوں گے. یہ الہام جو ہم کو ہوا وہ وعدہ ٹلے گا نہیں جب تک خون کی ندیاں چاروں طرف سے بہ نہ جائیں. تو اس میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ اس کی توحید دنیا سے گم ہو. جب مسلمان ہی کفر و شرک کو پسند کرنے لگے تو پھر دوسری قوموں کا کیا گلا ہو سکتا ہے؟ پہلے گھر صاف ہو تو پھر دوسرے لوگوں کی اصلاح ہو سکتی ہے. تمام قوموں میں دہریت بڑھتی جاتی ہے. خدا تعالیٰ اپنی ہستی ثابت کرنا چاہتا ہے، اور اول خیشاں بعد درویشاں کے مطابق ہمارا فرض ہے کہ پہلے اپنی قوم کی اصلاح کریں. جب مسلمانوں ہی میں ہزاروں گند ہوں تو دوسروں کو کیا کہا جا سکتا ہے؟ جہاد جہاد پکارتے ہیں، مگر میں کہتا ہوں کہ اگر ہمیں جہاد کرنے کا حکم ہوتا تو سب سے پہلے انہی سے کیا جانا چاہیے تھا. یہ عادت اللہ ہے کہ جس قوم کے اندر کتاب ہو پہلے اسے درست کیا جاتا ہے، پھر دوسری قوموں کی طرف توجہ ہوتی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ موجود ہے، سب سے پہلے قریش کی اصلاح تھی، پھر یہود و نصارہ کی طرف متوجہ ہوئے. مسلمانوں میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک جو پورا کلمہ بھی پڑھنا نہیں جانتے، جن میں سے وہ بھی ہیں جن کے نسبت آریہ مشہور کرتے رہتے ہیں کہ ہم نے اتنے مسلمانوں کو آریہ کر لیا. پہاڑ میں ایسے آدمی ہم نے بہت دیکھے ہیں کہ جن کو اسلام کی کچھ خبر ہی نہیں. دوسرے وہ جو مہذب تعلیم یافتہ کہلاتے ہیں، یہ اسلام کو کراہت کے نظر سے دیکھتے ہیں، نماز کے ارکان پر ہنسی ٹھٹا کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ نماز روزہ واشیانہ زمانے کی باتیں ہیں، یہ کام آج کل کے زمانے میں مناسب نہیں. بس ان دونوں گھروں کے اصلاح سب سے اول ضروری ہے. مگر ہم کیا اصلاح کر سکتے ہیں جب تک آسمان ہی سے نہ ہو؟ جس کے کان سننے کے ہوں اسے ہم بخوشی سناتے ہیں. بعض ایسے ہیں کہ بیان کرو تو وہ نہیں سنیں گے ہی نہیں، یا بات کو دوسری طرف لے جائیں گے. بے دینی کے ایک زہرناک ہوا چل رہی ہے جس نے کسی کو ہلاک کر دیا، کسی کو اندھا، کسی کو مست. وہ جو خدا تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنے والے ہیں بہت تھوڑے رہ گئے ہیں. خدا تعالیٰ کی ہستی ثابت کرنے کی بڑی ضرورت ہے. فرقے تو بہت ہو گئے تھے مگر دہریہ سب سے زیادہ ہے. عظمت الہی مطلق نہیں رہی. عظمت کیا ہو جبکہ خدا کے وجود پر یقین نہیں رہا. ہر نبی کے زمانے میں کچھ نہ کچھ خون ریزی ہوئی. ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا حتی یسخن فی الارض، سورہ انفال آیت 68. انسانوں کے ہاتھوں پر جو امور مقدر تھے وہ تو ختم ہو چکے، اب خدا تعالیٰ نے ایسے کل امور کو اپنے ہاتھ میں لے دیا. یہ تعاون زلزلے طرح طرح کے آ رہے ہیں. تعجب ہے کہ حادثے پر حادثے آتے ہیں، مصیبت پر مصیبت آتی ہے، مگر ہماری جماعت کے سوا دوسرا کوئی ان سے متاثر نہیں ہوتا. حالانکہ یہ سب برائیں اس لیے ہیں کہ لوگوں کی غفلت دور ہو، وہ تضرع اختیار کریں اور سمجھے کہ خدا ہے. دیکھو ہر پہلو سے حادثے واقع ہو رہے ہیں، اور ابھی کیا معلوم کہ آگے آگے کیا ہونے والا ہے. ہمارا مذہب تو یہ ہے کہ اب جو کچھ کرے گا خدا ہی کرے گا. جراحی آخری علاج ہے اور علاج تو سب ہو چکے، بس یہ آخری علاج ہے. اب یا بیمار مرے گا یا صحت یاب ہوگا. کئی لاکھ انسان مر چکا ہے، مگر عملی حالت دکھاتی ہے کہ ابھی کچھ بھی نہیں ہوا. نیکی کی طرف سے بہت دور ہیں اور بدی کی جانب قریب ہیں. استغفار کرنا چاہیے. آگے قاعدہ تھا کہ مسلمان بادشاہ عام طور پر وباؤں کے وقت انعبت اللہ اور دعا وسط کا خیرات کی طرف توجہ دلاتے رہتے، اب یہ بھی نہیں، بلکہ خدا کا نام لینا بھی خلاف تعظیم سمجھا جاتا ہے. سلطان المعظم یعنی سلطان ترکی نے وہ ذرا سے کمر کے نسبت مشورہ کیا اور اس کے مطابق تجویزیں پوچھیں. جب سب تجویزیں بیان ہو چکی تو کہا کہ اور تو سب کچھ کہا مگر یہ کسی نے نہ کہا کہ دعا بھی کرو. آخر مسلمان کا بچہ تھا، کچھ نہ کچھ خدا پرستی تو تھی. سلطان المعظم جمعے کی نماز کو بھی جاتا ہے، فقراء سے بھی نیاز رکھتا ہے، اس لیے اچھا ہے. خدا تعالیٰ ابتدائے زمانے میں بولا کہ میں تیرا خدا ہوں، ایسری آخر زمانے میں بھی اس نے فرمایا انل موجود، یاد رکھو کہ وحدی ہے، اگر چھوڑ دے تو سب تیریہ بن جائیں، پس وہ اپنے ہستی کا ثبوت دیتا رہتا ہے، اور یہ زمانہ تو بالخصوص اس بات کا محتاج ہے، جس چیز کی حکومت ہو اس کا اثر ظاہر ہو جاتا ہے۔ آج کل اگر صالح آدمی جس نے حق پا لیا زوال پر اثر نہیں ڈال سکتا، تو معلوم ہوا کہ ضلالت کی حکومت ابھی باقی ہے۔ جب ایسی آواز چلتی ہے تو سب اس کے اثر سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ مومن اگرچہ بچا رہتا ہے مگر دوسروں پر اثر نہیں ڈال سکتا۔ ضلالت کے روب کا یہ حال ہے کہ بڑے بڑے تعلیم یافتہ ہیں، ان سے مذہب کی نسبت کوئی کچھ نہیں کہتا کہ شاید یہ ناراض ہو جائیں یا مجھ سے ہنسی ٹھٹھاؤ، مگر صحابہ کرام کی طرف دیکھنا چاہیے کہ اسلام کے ذوف کی حالت میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بادشاہوں کو خط لکھ دیا۔ اس وقت ایسا مہذبانہ زمانہ بھی نہیں تھا، نہ یہ امن کی صورت۔ صحابہ نے ان خطوط کو پہنچایا اور برسر دربار اپنے عقائد کو کھول کر بیان کیا۔ ایک عیسائی بادشاہ کو جب اسلام کا پیغام پہنچا اور اس نے صحابہ سے کلام الہی سنا تو وہ بول اٹھا کہ یہ اس کا کلام معلوم ہوتا ہے جس نے تورات نازل کی، اور کہا کہ اگر اس نبی کے پاس میں جا سکتا تو اس کے قدم چومتا۔ پادریوں کو بلا کر کہا کہ دیکھو اسلام کیسا عمدہ مذہب ہے، کیا تم اسے پسند کرتے ہو؟ جب ان سے مخالفت محسوس کی تو کہہ دیا میں تو تمہیں آزماتا تھا، یہ کمزوری دنیا کے ہرس کا نتیجہ تھی جس میں دنیا پرستی نہیں، وہ حق کہنے اور حق کا اعلان کرنے سے نہیں ڈرتے، اور ان کی خدا مدد کرتا ہے۔ ہماری جماعت کے لیے نہایت ضروری ہے کہ ہر طبقے کے انسانوں کو مناسب حال دعوت کرنے کا طریق سیکھیں۔ بعض کو باتوں کا ایسا ڈھنگ ہوتا ہے کہ جو کچھ کہنا ہوتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں اور اسے ناراضی بھی پیدا نہیں ہوتی۔ بعض ظاہر میں خبیث معلوم ہوتے ہیں جن سے نا امیدی ہوتی ہے مگر وہ قبول کر لیتے ہیں، اور بعض غریب تباہ دکھائی دیتے ہیں اور ان پر بہت کچھ امید پیدا ہوتی ہے مگر وہ قبول نہیں کرتے۔ اس لیے قول موجہ کی ضرورت ہے جس سے آخر کار فتح ہوتی ہے۔ دلی میں سخت مخالفت ہوئی، آخر میں نے کہا کہ 1300 برس وہ نسخہ حیات مسیح آزمایا، اس کا نتیجہ دیکھا کہ کئی مرتد ہو گئے، اب یہ نسخہ ہے وفات مسیح آزما، دیکھو کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ ایک شخص بے اختیار اٹھ کھڑا ہوا اور کہا وہی ہے جو آپ فرماتے ہیں۔ غرض قول موجہ بڑی نعمت ہے، کسی نے کیا اچھا کہا ہے، اے او ہیگی کیمیا جو کی جانے بول۔ ہر ایک کو ایسی بات کرنی نہیں آتی، پر چاہیے کہ جب کلام کرے تو سوچ کر اور مختصر کام کی بات کرے، بہت بحث کرنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا، پر چھوٹا سا چٹکلا کسی وقت چھوڑ دیا جو سیدھا کان کے اندر چلا جائے، پھر کبھی اتفاق ہوا تو پھر صحیح۔ غرض آہستہ آہستہ پیغام حق پہنچاتا رہے اور تھکے نہیں، کیونکہ آج کا خدا کے محبت اور اس کے ساتھ تعلق کو لوگ دیوانگی سمجھتے ہیں۔ اگر صحابہ اس زمانے میں ہوتے تو لوگ انہیں سدائی کہتے اور وہ انہیں کافر کہتے، دن رات بیہودہ باتوں اور طرح طرح کی غفلتوں اور دنیاوی فکروں سے دل سخت ہو جاتا ہے۔ بات کا اثر دیر سے ہوتا ہے۔ ایک شخص علی گڑھی غالباً تحصیلدار تھا، میں نے اسے کچھ نصیحت کی، وہ مجھ سے ٹھڑا کرنے لگا۔ میں نے دل میں کہا کہ میں بھی تمہارا پیچھا نہیں چھوڑنے کا۔ آخر باتیں کرتے کرتے اس پر وہ وقت آ گیا کہ وہ یا تو مجھ پر تمسخر کر رہا تھا یا چیخیں مار مار کر رونے لگا۔ بعض وقت سعید آدمی ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے شقی ہے۔ یاد رکھو ہر قفل کے لیے ایک کرید ہے، بات کے لیے بھی ایک چابی ہے، وہ مناسب طرز ہے۔ جس طرح دواؤں کے نسبت میں نے ابھی کہا ہے کہ کوئی کسی کے لیے مفید اور کوئی کسی کے لیے مفید ہے، ایسے ہی ہر ایک بات ایک خاص پیرائے میں خاص شخص کے لیے مفید ہو سکتی ہے، یہ نہیں کہ سب سے یکساں بات کی جائے۔ بیان کرنے والے کو چاہیے کہ کسی کے برا کہنے کو برا نہ منائے، بلکہ اپنا کام کیے جائے اور تھکے نہیں۔ عمرا کا مزاج بہت نازک ہوتا ہے اور وہ دنیا سے غافل بھی ہوتے ہیں، بہت باتیں سن بھی نہیں سکتے، انہیں کسی موقع پر کسی پیرائے میں نہایت نرمی سے نصیحت کرنا چاہیے۔
حضور کی خدمت میں عقیقہ کے نسبت سوال ہوا کہ کس دن کرنا چاہیے، فرمایا 7ویں دن، اگر نہ ہو سکے تو پھر جب خدا تعالیٰ توفیق دے۔ ایک روایت میں ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عقیقہ 40 سال کی عمر میں کیا تھا۔ ایسی روایات کو نیک ظن سے دیکھنا چاہیے جب تک قرآن مجید اور احادیث صحیحہ کے خلاف نہ ہو۔ مسجد کے ستونوں کے درمیان نماز کے وقت کھڑے ہونے کا ذکر آیا کہ بعض احباب ایسا کرتے ہیں، اس پہ فرمایا کہ اضطراری حالت میں تو سب جائز ہے، ایسی باتوں کا چندان خیال نہیں کرنا چاہیے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی رضا مندی کے موافق خلوص دل کے ساتھ اس کی عبادت کی جائے، ان باتوں کی طرف کوئی خیال نہیں کرتا۔ 26 جنوری 1908، ایک شخص نے سوال کیا کہ حضور نے اپنی تقریر جلسہ سالانہ میں فرمایا تھا کہ قیامت آنے والی ہے، اور اس کا وقت قریب ہے، کیا اس سے یہ مراد ہے کہ کچھ سالوں کی بات ہے؟ حضور نے فرمایا، قرآن میں بھی آئے اقتربت الساعۃ، سورہ قمر آیت 2، اور ایسی دیگر آیات، پس سمجھ سکتے ہو کہ قریب کے کیا معنی ہیں۔ قرب الساعۃ کے جو نشانات تھے وہ تو ظاہر ہو چکے، جس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ آخری زمانہ ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی ہولناک واقعہ پیش آتا تو فرماتے کہ قیامت آ گئی۔ ایک شخص کا سوال پیش ہوا کہ حضور کا اعلان تھا 27 کو خوشیاں منائیں گے، سو 27 ماہ پو کو بارش ہو گئی اور لوگوں نے خوشیاں منائیں۔ فرمایا، یہ تکلفات ہیں جو ہم نہیں چاہتے، خدا کا وہ نشان ہوتا ہے جو دل بول اٹھے، بلکہ دشمن بھی کہہ دیں کہ یہ بات پوری ہو گئی۔ گو دشمن کا اقرار زبان سے محال ہے، مگر تاہم نشان وہ ہوتا ہے جو اپنی عظمت سے روب ڈال دے۔ پھر فرمایا، جو خط آتا ہے میں اسے پڑھ کر اس وقت تک ہاتھ سے نہیں دیتا جب تک دعا نہ کر لوں کہ شاید موقع ملے یا یاد نہ رہے۔ مگر دعا دو قسم کی ہے، جو اس کوچے میں داخل ہوئے وہی خوب سمجھتا ہے، ایک معمولی، ایک شدت توجہ سے، اور یہ آخری صورت ہر دعا میں میسر نہیں آتی۔ سوز اور قلب کا پیدا ہونا اپنے اختیار میں نہیں، کوئی مخلص ہو تو اس کے لیے خود ہی دعا کرنے کو جی چاہتا ہے۔ یوں تو ہر ایک شخص جو ہماری جماعت میں داخل ہے اس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، مگر مذکورہ والا حالت ہر ایک کے لیے میسر نہیں آتی، یہ اختیاری بات نہیں، پر جسے جوش دلانا ہو وہ زیادہ قرب حاصل کرے۔ دعا دو قسم ہے، ایک تو معمولی طور سے، دوم وہ جب انسان اسے انتہا تک پہنچا دیتا ہے، بس یہی دعا حقیقی معنوں میں دعا کہلاتی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ کسی مشکل پڑنے کے بغیر بھی دعا کرتا رہے، کیونکہ اسے کیا معلوم کہ خدا تعالیٰ کے کیا ارادے ہیں اور کل کیا ہونے والا ہے۔ بس پہلے سے دعا کرو تو اب بچائے جاؤ۔ بعض وقت بلا اس طور پر آتی ہے کہ انسان دعا کی مہلت ہی نہیں پاتا، بس پہلے اگر دعا کر رکھی ہو تو سارے وقت میں کام آتی ہے۔ پھر فرمایا، جب انسان مکر کرتا ہے تو اس کے ساتھ خدا تعالیٰ بھی مکر کرتا ہے، مکر کا مقابلہ مکر کرے جب ہی بات بنتی ہے۔ نادان مکر کے الفاظ پر اعتراض کرتے ہیں، یہ زبان کی ناواقفیت کی وجہ سے ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں۔ مکر اس باریک تدبیر کو کہتے ہیں جو خبیث آدمی کے دوا کے لیے کی جائے، اسی لیے خدا تعالیٰ نے اپنا نام خیر الماکرین رکھا، آل عمران آیت 55۔ فرمایا، جب لوگ حد سے زیادہ دنیا میں دل لگاتے ہیں، خدا تعالیٰ سے بے پرواہی اختیار کرتے ہیں، تو انہیں متنبع کرنے کے لیے عذاب نازل ہوتا ہے۔ دیکھو تعاون کیسی تباہی ڈال رہی ہے، ایک کو دفن کر کے آتے ہیں تو دوسرا جنازہ تیار ہوتا ہے۔ یاد رکھو کہ بت پرستی، انسان پرستی، مخلوق پرستی کی سزا آخرت میں ہے، ظلم و تعدی، غفلت اور اہل حق کو ستانے اور دھوکے دینے کی سزا اسی دنیا میں دی جاتی ہے۔ نوح کے وقت جو عذاب آیا، اگر خدا تعالیٰ کے رسول کو نہ ستاتے تو وہ عذاب نہ آتا۔ یہ شوخی پر اس لیے عذاب آتا ہے کہ ایک چور دوسرا چتر، دنیا دار المکافات نہیں، اس میں دس بدس سزا صرف اسے ملتی ہے جو بدماشی کرے، جو شرافت کے ساتھ گناہ میں گرفتار ہو تو اس کی سزا آخرت میں ہے، اور اب جو دنیا میں عذاب آیا تو اسی لیے کہ دلیری، شوخی، شرارت حد سے بڑھ گئی، ایسی کہ گویا خدا ہے ہی نہیں۔ تعاون نے اس قدر سخت بربادی کی، مگر ابھی ان کے دلوں نے کچھ محسوس نہیں کیا، پوچھو تو ہنسی ٹھٹے میں گزار دیتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ معمولی بیماری ہے، گویا خدا کی قضاء و قدر سے منکر ہیں۔ بے شک یہ بیماری ہے، مگر انہی بیماریوں سے عذاب آیا کرتا ہے۔ یہودیوں پر جب یہ وبا پڑی تو خدا تعالیٰ نے اسے عذاب فرمایا۔ یاد رکھو کہ جب خدا تعالیٰ چاہتا ہے انہی بیماریوں کو شدت و کثرت میں بڑھا کر ہلاک کر دیتا ہے۔ ان لوگوں کی بے یقینی کی یہ علامت ہے کہ عذاب کو عذاب نہیں سمجھتے۔ خدا تعالیٰ رحیم ہے، سزا دینے میں دھیما ہے، مگر یہ لوگ یاد رکھیں کہ جب تک وہ وقت نہ آئے گا کہ پکار اٹھیں، اب ہم سمجھے یہ عذاب ہٹنے کا نہیں۔ اس کا علاج وہی ہے جو ہم بارہا دفعہ بتا چکے ہیں، یعنی تضرع و انابت اللہ۔ 3 فروری 1908۔ فرمایا، خدا تعالیٰ کے مامور پر ایمان لانے کے ساتھ ابتلاء ضروری ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، سورہ عنکبوت آیت 3۔ کیا لوگوں نے سمجھا کہ چھوڑے جائیں گے یہ کہنے پر کہ ہم ایمان لائے اور آزمائے نہ جائیں گے گویا ایمان کی شرط ہے آزمایا جانا. صحابہ کرام کیسے آزمائے گئے؟ ان کی قوم نے طرح طرح کے عذاب دیے، ان کے اموال پر بھی ابتلا ہے، جانوں پر بھی، خیش و اخار پر بھی. اگر ایمان لانے کے بعد آسائش کی زندگی آ جاوے تو اندیشہ کرنا چاہیے کہ میرا ایمان صحیح نہیں، کیونکہ یہ سنت اللہ کے خلاف ہے کہ مومن پر ابتلا نہ آئے. یہ سنت اللہ کے خلاف ہے کہ مومن پر ابتلا نہ آئے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا. وہ جب اپنی رسالت پر ایمان لائے تو اسی وقت سے مصائب کا سلسلہ شروع ہو گیا. عزیزوں سے جدا ہوئے، میل ملاپ بند کیا گیا، ملک سے نکالے گئے، دشمنوں نے زہر تک دے دیا، تلواروں کے سامنے زخم کھائے، اخیر عمر تک یہی حال رہا. بس جب ہمارے مقتدا و پیشوا کے ساتھ ایسا ہوا تو پھر اس پر ایمان لانے والے کون ہیں جو بچے رہیں؟ ایسی ابتلا جب آویں تو مردانہ طریق سے ان کا مقابلہ کرنا چاہیے. ابتلا اسی واسطے آتے ہیں کہ صادق جدا ہو جائے اور کاذب جدا. خدا رحیم ہے مگر وہ غنی اور بے نیاز بھی ہے. جب انسان اپنے ایمان کو استقامت کے ساتھ مدد نہ دے تو خدا تعالیٰ کی مدد بھی منقطع ہو جاتی ہے. بعض آدمی صرف اتنی سی بات سے دہریہ ہو جاتے ہیں کہ ان کا لڑکا مر گیا، یا بیوی مر گئی، یا رزق کی تنگی ہو گئی، حالانکہ یہ ایک ابتلا تھا جس میں پورا نکلتے تو انہیں اس سے بڑھ کر دیا جاتا. اور اس کی تنگی سے پراگندہ دل ہونا مومن کا کام نہیں، متقی کا شیوا نہیں. یہ جو پراگندہ روزی، پراگندہ دل کہتے ہیں، اس کے یہ معنی ہیں کہ جو پراگندہ دل ہو وہ پراگندہ روزی رہتا ہے. اور اول تو صادقوں کے سوانے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے خود اپنے تئیں پراگندہ روزی بنا دیا، کیونکہ حضرت ابو بکر تاجر تھے، بڑے معزز. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر سب کو دشمن بنا لیا، کاروبار میں بھی فرق آ گیا، یہاں تک کہ اپنے شہر سے بھی نکلے. یہ بات خوب یاد رکھو کہ سچا تقوی ایسی چیز ہے جس سے تمام مشکلات حل ہو جاتی ہیں اور کل پراگندگیوں سے نجات ملتی ہے. جھوٹے ہیں وہ لوگ جو خدا تعالیٰ پر تومتے دیتے ہیں. تمام انبیاء و راست بازوں کی گواہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ رحیم و کریم کوئی نہیں. انسان جو حد سے زیادہ تنگ ہو جاتا ہے تو اس کی اپنی ہی غلطی کا نتیجہ ہے. توکل میں کمی ہوتی ہے، صدق کے قدم نہیں ہوتا. صحیح طور سے مومن معلوم کرنا مشکل ہے. انسان کہہ سکتا ہے میں صالح ہوں، زاہد ہوں، مگر خدا کے نزدیک وہ بدکار ہوتا ہے. ایسے ہی بعض ایسے بندے بھی ہیں جو لوگوں میں برے سمجھے جاتے ہیں، مگر خدا تعالیٰ کے نزدیک وہی صالح ہیں. دیکھو ابو جہل نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت برا سمجھا، مگر اللہ کے نزدیک آپ سرور کائنات تھے. ابو جہل کو آپ کے برے ہونے پر یقین تھا کہ اس نے مبالغہ کر لیا اور کہا اللہم من کان افضل للقوم و اقطع للرم فالک الیوم. معلوم ہوتا ہے اسے پکا یقین تھا، جبھی تو یہ کلمات کہے. مگر اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ خدا تعالی نے فیری رنگ میں ظاہر کر دیا کہ صادق اور پاک باز کون ہے اور کاذب اور بدکار کون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا کن نسما ناقلو ما کن فی اصحاب السعیر، سورہ ملک آیت 11. علم صحیح اور عقل سلیم یہ بھی خوش قسمتی کی نشانیاں ہیں. جس میں شقاوت ہو اس کی مت ماری جاتی ہے، وہ نیک کو بد اور بد کو نیک سمجھ. ایک مخلص بھائی نے حضور کی خدمت میں اپنا قصہ سنایا کہ ایک نواب ریاست نے جو شیعہ ہے ان سے آپ کے بارے میں چند سوال کیے اور ان کے میں نے یہ جواب دیے. مرزا صاحب کا آل نبی کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ ہم سنتے ہیں کہ وہ ان کی توہین کرتے ہیں. انہوں نے جواب دیا کہ ان کا ایک شعر ہے جانو دلم فدائے جمال محمد است خاکم نثارے کوچائے آل محمد است. دوم یہ کہ یزید کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے؟ انہوں نے یہ شعر پڑھا ہر طرف کفرست جو شاہ ہم چو افواج یزید دین حق بیمار و بے کس ہم چو زین العابدین. جب اس طرح کوئی اعتراض کا موقع نہ پایا تو پوچھا کہ تم ان کے ماننے والوں کو کیا سمجھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ جو مہدی ماؤد کے مخالفین کو سمجھنا چاہیے اور جو کچھ اہل سنت و شیعہ سمجھتے ہیں. پوچھا کہ رسالت کے مدعی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ان کا ایک شعر ہے من نیستم رسول نیا وردام کتاب ہاں ملم استم وزے خدا وند منظرم. اس پر ہاں ملم استم یہ خدا وند منظرم. اس پر دوسرے روز فرمایا کہ اس کی تشریح کر دینا تھا کہ ایسا رسول ہونے سے انکار کیا گیا ہے جو صاحب کتاب ہو. دیکھو جو امور سماوی ہوتے ہیں ان کے بیان کرنے میں ڈرنا نہیں چاہیے اور کسی قسم کا خوف کرنا اہل حق کا قاعدہ نہیں. صحابہ کرام کے طرز عمل پر نظر کرو، وہ بادشاہوں کے درباروں میں گئے اور جو کچھ ان کا عقیدہ تھا وہ صاف صاف کہہ دیا. اور حق کہنے سے ذرا نہیں جھجکے. جب ہی تو لا یخافون لومت اللائم کے مزداق ہوئے. المائدہ آیت 55. فرمایا ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم نبی اور رسول ہیں. اصل میں یہ نزائے لفظی ہے. خدا تعالیٰ جس کے ساتھ ایسا مکالمہ مخاطبہ کرے کہ جو بے لحاظ کمیت و کیفیت دوسروں سے بڑھ کر ہو اور اس میں پیشگوئیاں بھی کثرت سے ہوں, اسے نبی کہتے ہیں. اور یہ تعریف ہم پر صادق آتی ہے, پس ہم نبی ہیں. ہاں یہ نبوت تشریح نہیں جو کتاب اللہ کو منسوخ کرے اور نئی کتاب لائے. ایسے دعوے کو تو ہم کفر سمجھتے ہیں. بنی اسرائیل میں کئی ایسے نبی ہوئے ہیں جن پر کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی, صرف خدا کی طرف سے پیشگوئیاں کرتے تھے جن سے موسوی دین کی شوکت اور صداقت کا اظہار ہوتا, پس وہ نبی کہلائے. یہی حال اس سلسلے کا ہے. بھلا اگر ہم نبی نہ کہلائیں تو اس کے لیے اور کون سا امتیازی لفظ ہے جو دوسرے غلاموں سے ممتاز کرے. دیکھو اور لوگوں کو بھی بعض اوقات سچے خواب آ جاتے ہیں, بلکہ بعض اوقات کوئی کلمہ بھی زبان پر جاری ہو جاتا ہے جو سچ نکل آتا ہے. یہ اس لیے تا ان پر حجت پوری ہو اور وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہم کو یہ آواز نہ دیا گیا. بس ہم سمجھ نہیں سکتے کہ یہ کس بات کا دعویٰ کرتے ہیں. آپ کو سمجھانا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ کس قسم کی نبوت کے مدعی ہیں. ہمارا مذہب تو یہ ہے کہ جس دین میں نبوت کا سلسلہ نہ ہو وہ مردہ ہے. یہودیوں, عیسائیوں, ہندوؤں کے دین کو ہم جو مردہ کہتے ہیں تو اسی لیے کہ ان میں اب کوئی نبی نہیں ہوتا. اگر اسلام کے بھی یہی حال ہوتا تو پھر ہم بھی قصہ کو ٹھہرے. کس لیے اس کو دوسرے دینوں سے بڑھ کر کہتے ہیں؟ آخر کوئی امتیاز بھی ہونا چاہیے. صرف سچے خوابوں کا آنا تو کافی نہیں کہ یہ تو چوڑے چماروں کو بھی آ جاتے ہیں. مکالمہ مخاطبہ الہیہ ہونا چاہیے, اور وہ بھی ایسا کہ جس میں پیشگوئیاں ہوں اور بلحاظ کمیت و کیفیت کے بڑھ چڑھ کر ہوں. ایک مصرع سے تو شاعر نہیں ہو سکتے. اسی طرح معمولی ایک دو خوابوں یا الہاموں سے کوئی مدعی ہے رسالت ہو تو وہ جھوٹا ہے. ہم پر کئی سالوں سے وہی نازل ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کے کئی نشان اس کے صدق کی گواہی دے چکے ہیں. اسی لیے ہم نبی ہیں. امر حق کے پہنچانے میں کسی قسم کا اخفا نہ رکھنا چاہیے. پھر فرمایا آریہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پتہ نہیں تھی. یہ ان لوگوں کے ساتھ غلطی ہے, کیونکہ پاک ناپاک ہونا بہت کچھ دل سے تعلق رکھتا ہے اور اس کا حال سوائے اللہ کے اور کسی کو معلوم نہیں. بس پاک وہ ہے جس کے پاک ہونے پر خدا گواہی دے. دیکھو ابو جال نے مبالغہ کیا تھا کہ جو ہم میں افسد للقوم اور اقطاع للرحم ہے اسے ہلاک کر. وہ اسی روز ہلاک ہو گیا. ایسا ہی خسرو پرویز, وہ تو خدا کی بات ہے. خود اس کے گھر میں ایک شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام سے مبالغہ کیا. مدت مقررہ کے اندر مر کر کتاب وہ ہے جس سے اللہ کے اعلیٰ درجے کے اخلاق ظاہر ہوں. فرمایا یہ سچ ہے اور اس میں بھی اسلامی کی فتح ہے. یار یہ اللہ کے رحیم و غفور ہونے کے قائل نہیں. حالانکہ ان میں سے کوئی مقدمہ میں پھنس جائے تو یہ دل سے چاہتا ہے کہ خواہ میں نے قصور کیا ہے مجھے حاکم بخش دے. جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی فطرت چاہتی ہے کہ اس کا حاکم غفور و رحیم ہو, پھر باوجود اس کے اللہ کی سوا سے انکار ایک ہٹ درمی ہے. 10 فروری 1908 بوقت ظہر. فرمایا شیعوں نے مبالغہ کی حد کر دی. ایک شیعہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے تمام انبیاء تاکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی امام حسین کی شفاعت کے محتاج ہیں. پھر کہتے ہیں کہ حضرت علی پر وحی آئی تھی مگر جبریل بھول گیا. اور یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کو گئے تو آگے علی موجود تھے. اور ایک شخص حضرت علی کو خدا کہتا ہے تو کہا کہ اچھا لاکھوں کروڑوں بندے خدا کے اور بندہ اور ایک بندہ تو میرا ہی صحیح. وہ حضرت علی کو خدا بنا دیا ہے. تعجب ہے کہ علی آسمان پر تو خدا ہے مگر زمین پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف ایک صحابی ہے جو معمولی خلافت کو بھی نہ سنبھال سکا. معلوم نہیں کہ لوگ شیعہ مذہب میں کون سا اسلام پاتے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کل صحابہ کو سوائے دو چار کے یہ مرتد کہتے ہیں. امہات المومنین پر سخت اعتراض کرتے ہیں. قرآن کو بیاد عثمانی قرار دیتے ہیں. جس قوم کے پاس کتاب اللہ نہیں اس کا مذہب ہی کیا ہوا؟ کیا گالیاں دینا اور گھر بیٹھ کر دوسروں پر اور مرے ہوئے پر تبرے بھیجتے رہنا یہ بھی کوئی مذہب ہے؟ پھر تقیہ جس سے بری بات کوئی نہیں ہو سکتی, یعنی جس سے دب گئے یا جہاں کوئی اپنا مذہب جاتا دیکھا وہاں اپنے عقیدے سے انکار کر دیا. پھر بتائیں کہ ان کی کوئی عمدہ تفسیر بھی ہے جس سے معلوم ہو کہ یہ لوگ کلام الہیہ کے واقف ہیں؟ ہم نے تو جو تفسیر دیکھی ان میں ہر آیت کے یہی معنی دیکھے کہ یہ علی کے حق میں ہیں.